वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा। आज हम बात कर रहे हैं रोजमर्रा जिंदगी के एक अहम हिस्से की, मीडिया और सहाफत की अहमियत हर गुजरते पल के साथ बढ़ रही है। मुतअद्दिद माहिरीन सहाफत को मुल्क का चौथा सुतून करार देते हैं। गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान सहाफती शोबे ने बहुत तब्दीलियां देखी और इर्तकाई अमल से गुजरा, खासतौर पर आज की एक ऐसी दुनिया में जहाँ सोशल और डिजिटल मीडिया ने कई जहतें खोल दी। इस नए दौर में मेन स्ट्रीम मीडिया के चैलेंजेस क्या हैं, आइए बात करते हैं मज़हर अब्बास से, जो एक मुमताज़ और जाने पहचाने सहाफ़ी हैं, अहम उमूर पर लिखते और इजहार ख्याल करते आ रहे हैं। वो सियासी, समाजी अमूर और इसके साथ साथ इंसानी हकूक के बारे में बेलाग तबसरा करने के हवाले से अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। आज हमारे साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनके इस सफ़र की एक झलक दिखा सकें और ये भी जान सकें कि माजी की सहाफ़त और आज के दौर की सहाफ़त का वो किस अंदाज में मुवाजना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया।
आज़ादी इजहार राय या सहाफती आज़ादी कल भी मौजूद बहस रहा और आज भी इसकी ज़रूरत का शिद्दत से इजहार किया जाता है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने आपकी सहाफती खिदमात के लिए आपको इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान में इस प्रेस फ्रीडम की तारीख के बारे में आप क्या कहेंगे, ख़ास तौर पर साल 2022 में जब पाकिस्तान अपने क़याम के 75 साल भी पूरे कर रहा है। जी मज़र साहब।
अच्छा देखिए, जिस वक्त मैंने सहाफत ज्वाइन की 1982 में, तो वो पीरियड था जब मुल्क में सेंसरशिप लगी हुई थी। जाहिर है अखबारात, सिर्फ अखबारात या न्यूज़ एजेंसी का ज़माना था वो, और रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान टेलीविजन होता था जो जाहिर है सरकारी कंट्रोल में थे। तो वो पीरियड वो था। यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद फौरन ही स्टार में जॉब मिल गई, शाम का एक अखबार होता था। वो ये वो ज़माना था जब शाम के अखबारात की कराची में ख़ास तौर पर अच्छी खासी वैल्यू होती थी, इम्पोर्टेंस होती थी। तीन अंग्रेजी के अखबारात होते थे, बाद एक उर्दू का अखबार होता था, बाद में उर्दू के शाम के अखबारात आ गए और भी ज़्यादा आ गए। तो वहाँ से, और वो पीरियड था जब मुल्क में सेंसरशिप लगी हुई थी, यानी वो ज़माना था जब अखबारात की कॉपी बनती थी और ज़ाहिर है उस वक्त तो पेस्ट का ज़माना था, पेस्ट किया जाता था, खबरें पेस्ट की जाती थी। फिर एक आदमी कोई कभी कभार आपको भी ले जाना पड़ता था, लेकिन एक आदमी ले जाता था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वहाँ का कोई एक इंफॉर्मेशन अफसर बैठ के उसमें से जो उनके नुक्ते नज़र से हुकूमत मुखालिफ खबरें होती थी, ख़ास तौर पे अगर उसमें मार्शल लॉ वगैरह का जिक्र हो या एस्टेब्लिशमेंट या फौज के हवाले से कोई चीज़ें होती थी, तो उसको उनको उन खबरों को निकाल दिया जाता था और वो स्पेस फिर खाली रह जाता था और अखबारात खाली स्पेस के साथ जो है वो मार्केट पे आते थे। उर्दू के अखबारात के बारे में वो ज्यादा सेंसिटिव होते थे, खासतौर पे उस जमाने में जो अपोजिशन का अखबार समझा जाता था वो अमन अखबार था, तो वो बाद आधा आधा अखबार नजर आता था। लेकिन बाद में हुआ ये कि बाद में इस चीज को भी नोटिस किया गया कि ये जो ब्लैंक सफात जाते हैं वो भी जो है वो मैसेज दे देते हैं, इसका मतलब है कि एंटी गवर्नमेंट खबरें निकाल दी गई हैं। तो फिर ये डायरेक्टिव आई या ये एडवाइस आई कि आप इसको भी नहीं, कोई ना कोई आप इसकी जगह दूसरी खबर लगाया करें और स्पेस जो है ब्लैंक ना छोड़ा करें। तो फिर उसका भी कुछ तोड़ कुछ अखबारात ने, जो अपोजिशन टिल्टेड न्यूज़पेपर्स थे, उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने वो जो उस जमाने में बैनुल अक्वामी तहरीकें चल रही होती थी जिस तरह फिलीपींस वगैरह में मार्शल लॉ वगैरह के खिलाफ, आमरियत के खिलाफ, तो उनको उनकी हेडलाइंस निकाल के इस तरह का वो देते थे। तो ये एक वक्त था, लेकिन जाहिर है अखबारात की सर्कुलेशन बहुत महदूद होती थी, खासतौर पे अंग्रेजी अखबारात की और भी महदूद होती थी, यानी उस वक्त भी इतना ज्यादा थ्रेट फील किया जाता था कि ये चीज भी नहीं जानी चाहिए, खासतौर पे उर्दू के मामले में वो ज्यादा सेंसिटिव थे।
चलिए ये बात हुई, यहीं से फिर एक आगे बात करते हैं कि जैसा कि आपने कहा, चार अशरों से पाकिस्तान में आपने सहाफती शोबे का उतार चढ़ाव देखा और ख़ासतौर पर अभी जो आपने पस मंज़र भी बताया, तो कौन सा दौर सबसे मुश्किल लगा इन 40 सालों में? आज का सहाफ़ी गैर जानबदार रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देने में कितना आज़ाद देखते हैं?
دیکھیے اس زمانے میں بھی مشکلات تھیں، آج کے زمانے میں بھی مشکلات ہیں. آج کے زمانے میں تھوڑی سی مشکل اس لیے زیادہ بڑھ گئی ہے اور تھریٹ پرسیپشن زیادہ بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جرنلسٹ پکڑے جاتے تھے غائب نہیں ہوتے، اور اس زمانے میں جرنلسٹ کو پکڑ لیا جاتا تھا، گرفتار کر لیا جاتا تھا، اس پہ کوئی ماشاء اللہ ریگولیشن لگ جاتی تھی، لیکن پتا ہوتا تھا کہ یہ پکڑا گیا ہے. اس زمانے میں اسکوپ زیادہ نہیں تھی اس میں، اور سیلری اسٹرکچر بھی بہت محدود تھا، پرنٹ کا زمانہ تھا، زیادہ بہت زیادہ لوگ صحافت میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے ایکسپوجر بہت بڑا، ریچ بہت بڑھ گئی، اور اسی وجہ سے جو ریاستی ادارے ہوں یا حکومتیں ہوں وہ اوور سینسیٹیو ہو گئیں، اور جرنلسٹوں کی حد تک بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جرنلسٹ بھی اتنے زیادہ پروفیشنل اور رسپانسبل نہیں رہے جتنے کہ پرنٹ کے زمانے میں ہوتے تھے. اور یہ ایک تضاد چلا اور یہ ایک تضاد بنا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کیونکہ ایکسپوجر زیادہ ہو گیا ہے، ریچ زیادہ ہو گئی ہے، جرنلسٹ زیادہ ولنریبل ہو گئے ہیں، تو جرنلسٹ جب ولنریبل ہو گیا تو اس کا رسک فیکٹر بھی بڑھ گیا. یعنی پہلے پرنٹ میں کوئی خبر چلتی تھی، اگر وہ کسی کے خلاف ہوتی تھی تو اسے تلاش کرنا پڑتا تھا اس بندے کو جس نے اس کے خلاف خبر دی. الیکٹرانک میڈیا، اور اب تو ظاہر ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، کسی اور جگہ جاتے ہیں، تو لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں. اس میں رسک یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر آپ سگنل پہ رکے ہیں تو کسی نے نوک یا اپنی طرف مخاطب کیا، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا، آپ سے جو ہے اس کا ریئیکشن کس طرح کا ہوگا، آپ کے کسی پروگرام کو کیس میں پسندیدگی کا اظہار کرے گا یا اس کے ہاتھ میں پسٹل ہوگی اور وہ آپ کو گولی مار دے گا. تو یہ جو تھریٹس پرسیپشن ہے یہ بڑھ گیا الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے، بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال میں جو صحافیوں کی ڈیتھ ٹول ہے وہ بہت بڑھ گئی. 9/11 کے بعد یہ نظر آیا کہ بہت زیادہ تھریٹ پرسیپشن بڑھ گیا، اور ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد جو ہے وہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 20 سالوں میں کوئی 120-125 کے قریب صحافی مارے گئے. یہ جو تھا ایک دم، یہ اسی وجہ سے ہوا کہ کیونکہ ایکسپوجر بہت ہو گیا ٹیلی ویژن کا، اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیویٹی بھی بڑھ گئی، اسی وجہ سے اٹیک بھی ہوا، تھریڈز بھی ملے ہر طرف سے، ریاستی غیر ریاستی عناصر بہت زیادہ بڑھ گئے. تو میرا خیال ہے پرابلمز جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوئی الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے، گو کہ اس سے ایکسپوجر بھی ہوا اور صحافیوں کی اور اخبارات کی اور میڈیا چینلز کی امپورٹنس بھی بڑھی.
آپ نے یہ بات کی مظہر صاحب، تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا جو میں آپ سے کرنا بھی چاہتی تھی، کہ آج کل بعض صحافیوں پر جانبداری کی ایک گہری چھاپ رکھنے کے الزامات سامنے آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ چند منٹ کے لیے یا گھنٹے بھر کا پروگرام ایک سن لیں کسی بھی صحافی کا یا میزبان کا، تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کون سا موقف رکھ کے سامنے چل رہا ہے. یہ صورتحال کیا ہمیشہ سے آپ نے دیکھی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا وجود نئی اقدار کے ساتھ سامنے آیا ہے، سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کے پروان چڑھنے کے ساتھ زیادہ اس میں تیزی دیکھی گئی ہے؟
دیکھیں بڑا دلچسپ فرق سامنے آیا ہے، اور وہی آیا ہے کہ پہلے اخبارات میں اگر جو پارٹی پیپرز ہوتے تھے، جس طرح جماعت اسلامی کا اخبار ہوتا تھا جسارت، یا پیپلز پارٹی کا اخبار ہوتا تھا مساوات، تو جو لوگ اس میں کام کرتے تھے، اس اخبار ہوتا تھا، سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ اخبار اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کے لیے مساوات دیکھتے تھے، جماعت اسلامی کا موقف جاننے کے لیے جو ہے وہ جسارت دیکھتے تھے. لیکن ان دونوں کی سرکولیشن بہت محدود تھی، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. اب جو صورتحال ہے وہ مختلف اس لحاظ سے ہو گئی ہے، اس وقت اگر آپ ARY یا جیو کے ساتھ ہیں تو آپ اگر ان کے موقف کی، یا جس طرح وہ تصور بن گیا ہے، تو ان کی جو ویورشپ ہے وہ ان کے نقطۂ نظر سے بہت بڑھ گئی ہے. اور یہ جو صورتحال تھی یہ اخبارات کے زمانے میں نہیں تھی. اخبارات کے زمانے میں پارٹی پیپرز کی بہت زیادہ ریڈرشپ نہیں ہوتی تھی، لیکن آج ٹیلی ویژن چینلز کی ویورشپ جو ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتی. یعنی جو جس کے ساتھ ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ جی ہاں اس میں ہمارا موقف زیادہ بہتر آتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں. تو اس سے پہلے جتنا فرق پڑتا تھا اب اتنا فرق نہیں پڑتا. اسی وجہ سے لوگوں نے بہت بائس پوزیشنز بھی لینی شروع کر دی ہیں, اور خاص طور پہ اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اگر اتنی بائس پوزیشنز ہو گئی ہیں کہ سب کے اپنے اپنے یوٹیوب چینل ہیں, وی لاگ ہے, اس میں آپ بڑے کھلے عام جو ہے عمران خان کے حق میں یا ان کے مخالف جو ہے آپ وہ دیکھتے ہیں, اور آپ کی جو ویورشپ ہے وہ لاکھوں میں ہے.
جی میرا یہی سوال بھی تھا کہ یہ ایک نئی جہت بھی ہم نے روایتی صحافت کے ساتھ ساتھ دیکھی گئی ہے, یہ جیسے جس کا آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا پر اپنے ان کے میڈیا چینلز ہیں, تو یہ تبصرے روایتی میڈیا چینل سے کافی مختلف ہوتے ہیں کہ وہی لوگ جو اگر چینلز پہ آ کے بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ان کا انداز مختلف ہوتا ہے, لیکن جب وہ اپنے ذاتی چینلز کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں. یہ صحافت کے لیے ایک مثبت پہلو ہے, صحافت کے لیے ایک منفی پہلو ہے, یا اس سے کوئی بڑھاوا ملتا ہے کسی بھی انداز میں جرنلزم کو؟
دیکھیں اس پہ میرا ذاتی ویو یہ ہے, ظاہر ہے میرے کولیگز جو ہے وہ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے. یعنی میں نے ابھی تک کوئی یوٹیوب چینل نہیں اپنا کھولا, میں نے کوئی اپنا وی لاگ بھی نہیں کرتا میں, اور اس کی بڑی بنیادی سی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر میں کہیں جاب کر رہا ہوں تو میری پہچان اس ادارے سے وابستہ ہے, اور یہ نہیں کہ میں اس پہ بیٹھ کے کوئی اسی ادارے کی پالیسی بیان کروں, نہیں, میں اپنی پالیسی وہ کرتا ہوں. لیکن اگر میرا ڈبل رول نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ میری پہچان تو جو ہے وہ جنگ گروپ ہو یا ایکسپریس گروپ ہو یا کوئی دوسرا گروپ ہو, اور میں ذاتی طور پہ اس کے ایک گھنٹے بعد اپنا یوٹیوب چینل سے کوئی پروگرام کروں اور اس میں میرا ایک دم بالکل ایک مختلف ویو آ جائے. تو میرے خیال میں کہ ذاتی خیال میں کہ اس سے آپ تھوڑا سا کمپرومائز ہوتے ہیں کہ آپ چینل پہ بیٹھ کے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے وی لاگ پہ کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں. اس میں
کریڈیبلٹی پہ فرق پڑتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں؟
کریڈیبلٹی پہ بھی فرق پڑتا ہے. پھر یہ کہ اگر فرض کریں آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے, کوئی آپ کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی اس ادارے سے کرتے ہیں. اب آپ جو ہے اگر آپ اکیلے کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں اس کے, لیکن اس وقت آپ کو یہ کہا جاتا ہے اور آپ خود بھی اس کے دفاع میں وہ ہوتے ہیں اور یہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ جی میرا تعلق جیو سے ہے, میرا تعلق اے آر وائی سے ہے, حالانکہ آپ کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے, جو کارروائی ہو رہی ہے, وہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے, وہ آپ کے دوسرے جو سیگمنٹ ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن آپ کی پہچان چونکہ جیو اور اے آر وائی اور سما اور دنیا اور ایکس وائی زیڈ ہیں, تو آپ کو آئیڈینٹیفائی یہ کیا جاتا ہے کہ جی جیو کے رپورٹر کے ساتھ یہ ہوا, اے آر وائی کے رپورٹر کے ساتھ یہ ہوا, سما کے رپورٹر کے ساتھ یہ ہوا,
ادارے پہ نام آ جاتا ہے.
ادارہ کچھ ادارے کے ساتھ آپ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ آپ کے اس ایکٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جہاں آپ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ویو دے رہے ہیں. تو یہی پرابلم کھڑی ہوتی ہے کہ پھر وہ ادارہ اس کی اونرشپ کیوں لے, تو آپ کا ذاتی فیل ہے یہ, تو آپ ذاتی طور پہ پھر وہ کریں. کسی کو جو ٹارگیٹ کیا گیا وہ اس کے اپنے پروگرام انڈیپینڈنٹ پروگرام کی وجہ سے کیا گیا, لیکن جو خبر چھپی, خبر چلی, وہ یہ کہ ایکس وائی زیڈ کے رپورٹر کے ساتھ ہی ہو.
اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اپنا جرنلزم کا جو ہے آپ کا شعبہ, اس میں آپ کے فرائض کی ادائیگی, اس میں بہت مختلف ایشوز رہے, ڈینیل پرل کا واقعہ سے لے کر مختلف سماجی امور, انسانی حقوق کی بات, آپ کے دل کے نزدیک کون سا موضوع ہے جس پہ آپ بات کرنا, لکھنا, تجزیہ کرنا پسند کرتے ہیں؟
دیکھیں میں نے اکنامکس کے علاوہ میں نے تقریباً ہر شعبے میں فیلڈ میں رپورٹنگ کی ہے, کیونکہ کراچی میں زیادہ میں نے جاب کی, کراچی میں زیادہ میں رہا, پرنٹ کے زمانے میں بھی, الیکٹرانک کے زمانے میں بھی, حالانکہ اسلام آباد میں بھی میں 5-6 سال رہا ہوں, کرائم اینڈ پالیٹکس, اور اس کے بعد اگر کوئی چیز آتی ہے وہ کورٹ رپورٹنگ اور ہیومن رائٹس کے ایشوز. اور ہیومن رائٹس کے ایشوز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں کورٹ رپورٹنگ کیا کرتا تھا تو اس میں بہت سے کیسز ایسے سامنے آتے تھے جن میں ہیومن رائٹس کا پہلو بہت ہوتا تھا. مثلاً ایک کیس میں نے کیا تھا جو ڈگ آؤٹ کیا تھا, وہ ایک سیشن کورٹ کے جو ادھر اسٹاف کام کرتا ہے اس کے تھرو کیا تھا کہ ایک آدمی سینٹرل جیل میں پچھلے 27 سال سے بند ہے اور اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا, اور اس کو ہائی لائٹ کیا, اور اس کے بعد اس طرح کے اور بے شمار کیسز سامنے آئے کہ لوگ 15-15 20-20 سال سے بند ہیں اور پتہ نہیں کس کیس کی سزا ملی, اور اس آدمی کو جب چھوڑا گیا جس کو 27 سال بند رکھا گیا تھا, تو وہ گیا اپنے گاؤں کو نہیں پہچان سکا, اس لیے کہ پورا گاؤں بدل چکا تھا, وہ بدل چکا تھا. تو وہ واپس آیا اور اس نے کہا جی میں کہاں جاؤں, مجھے تو آپ یہیں بند رکھیں جب اتنی زندگی گزر گئی ہے. تو اس طرح کے بے شمار کیسز جو ہے اس زمانے میں وہ پھر ظاہر ہے کورٹ رپورٹنگ. اب یہ کرائم پالیٹکس اور پھر یہ کورٹ اور اس طرح کے کیسز, یہ آلموسٹ کراچی کے پرسپیکٹو میں خاص طور پہ اور ایون ادر وائز بھی انٹر لنک نظر آئے. تو اس پہ میں نے زیادہ فوکس کیا ہے, زیادہ لکھا ہے اس حوالے سے, زیادہ چیزیں کی ہیں. پھر ٹیلی ویژن میں بھی جب آ کے, تو ظاہر ہے ٹیلی ویژن میں رپورٹنگ تو اس طرح نہیں کی جس طرح ہماری یہاں وہ کر رہی ہیں, لیکن کوئی ایسا پولیٹیشین پرومیننٹ نہیں بچا, یا چند فارمر انٹیلیجنس چیفس وغیرہ یا آرمی چیفس, کچھ آرمی چیفس جن کے میں نے انٹرویو نہیں کیے ہوں. تو اس لیے یہ سارا اس میں بھی ظاہر ہے پولیٹکس نے ڈومینیٹ کیا. اس کے علاوہ ہٹ کر جو میں نے کام کیا, اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں چونکہ اس میں کرائم کا عنصر آتا تھا, وہ کیا میں نے اسپورٹس میں.
اچھا,
یعنی خاص طور پہ کرکٹ کے اوپر اور ہاکی کے اوپر جو اس میں اسکینڈلز ہوتے تھے, میچ فکسنگ والے ایشوز ہوتے تھے, اس کی بھی جو ہے اسٹوریز نکال کے لے کر آئے. تو یہ میرا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے یہ رہے بہت سارے, اور اب تک ہیں یہی ایریاز آف انٹرسٹ رہے ہیں.
یہ آپ مجھے بتائیے گا, سال 2022 ہے, پاکستان کے قیام کو 75 سال اس دفعہ ہو رہے ہیں, تو آج کل جو ہم دیکھتے ہیں میڈیا, بہت سارے میڈیا چینلز ہیں, بہت سارے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا نے پاکستان کے بارے میں لوگوں کو متعارف کرانے میں مؤثر کردار ادا کیا ہے؟ کیونکہ مجھے جو کمی کا احساس ہوتا ہے, میری بھی ساری زندگی اسی میڈیا کے ساتھ, ریڈیو ٹیلی ویژن کے ساتھ گزر گئی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنا کردار ادا ہونا چاہیے تھا پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کو نئی نسلوں میں متعارف کرانے کے حوالے سے, وہ شاید نہیں اس طرح ہوا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, مجھے تصحیح کیجیے گا ذرا.
دیکھیے دو چیزوں کی کمی نظر آئی. ایک تو یہ کہ پاکستان میں میڈیا کو کبھی گرو ہی نہیں ہونے دیا گیا. پاکستان میں بڑے اچھے اچھے اخبارات تھے جو سرکاری کنٹرول میں لے کے انہیں ختم کر دیا گیا, نیشنل پریس ٹرسٹ. پھر قوانین اتنے سخت, یعنی ایک تو کلونیل دور کے قوانین کو برقرار رکھا گیا, اور پہلے دن سے, یعنی یہ 1948 سے میں بتا رہا ہوں, 1948 سے لے کے آج تک جو ہے یا تو صحافی گرفتار ہوتے رہے, اخبارات بند ہوتے رہے, پریشرز مسلسل رہے, اس میں میڈیا کی جو اسپیس تھی وہ شرنک ہوتی چلی گئی. پھر جو اخبارات جنہوں نے شروع کیے پاکستان بننے کے بعد جو اخبارات آئے, ان کا فائنینشیل ماڈل بہت خراب رہا. وہ یہی سمجھتے رہے کیونکہ ان میں جو لوگ آئے اس کے بعد, ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ صحافت ہوتی کیا ہے. وہ یہی سمجھے کہ اخبارات جو ہیں وہ صرف سرکاری اشتہارات کے ذریعے چلتے ہیں. تو انہوں نے حکومتوں سے بنا کے رکھی, حکومتیں بھی ان کو کسی نہ کسی حد تک طریقے سے نوازتی رہیں. اگر آپ حکومتوں کے حق میں لکھتے تو آپ کے اشتہارات بڑھ جاتے تھے, اگر آپ حکومت کے مخالف تنقید کرتے تھے تو آپ کے اشتہارات روک دیے جاتے تھے. اب ایسے میں ایک انڈسٹری گرو کیسے کر سکتی ہے, ایسے میں کوئی صحافی گرو کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہماری یہاں جو رہا کم سے کم پاکستان کے قیام کے بعد سے لے کے آپ یہ سمجھ لیں کہ 1986 تک جو رہا وہ بہت ہی زیادہ کنٹرول رہا کسی نہ کسی حوالے سے. ایون جو سیویلین گورنمنٹ اس زمانے میں بنی بھٹو صاحب کی, انہوں نے وعدے بہت کیے تھے اور کچھ میڈیا ورکرز کے لیے انہوں نے قانون بھی بنایا, نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ, لیکن وہ اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتے تھے. اسی لیے ان کے زمانے میں بھی بے شمار اخبارات بند ہوئے, بہت سارے صحافی گرفتار ہوئے, اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 75 سالوں میں صحافیوں کی جو سٹرگل ہے صحافیوں کی آزادی صحافت کے لیے اور لوگوں کو اطلاع تک رسائی کے قانون کے لیے وہ چلتی رہی. 86 میں آ کے جا کے نیوز پیپر وہ پریس پبلیکیشن آرڈیننس ختم ہوا, کسی حد تک اخبارات کو تنقید کی اجازت ملی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اخبارات نے اس زمانے کی حکومتوں کے کرپشن کے کیسز بہت ایکسپوز. لیکن وہ جو پریشرز تھا, فائنینشیل پریشر تھا, وہ آج بھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے سرکاری اشتہارات. یعنی 75 سال بعد بھی جو ہے سرکاری اشتہارات پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہے. پاکستان ٹیلی ویژن جب سے بنا 60 کی دہائی میں آج تک جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. تو جو گورنمنٹ کا کنٹرول رہا اور اس میں ایڈیشن اب یہ ہوا پچھلے 20-25 سالوں میں وہ یہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز آ گئے. پھر جو اسٹیبلشمنٹ یا ادارے تھے ان کی انٹرفیئرنس کسی نہ دباؤ ان کا رہا. تو پاکستان میں اس لیے میڈیا اپنا وہ رول صحیح معنوں میں پلے نہیں کر سکتا, اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے سانح مشرقی پاکستان ہے. تو میرا خیال ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی رہی کہ میڈیا کو گرو کرنے کی اجازت ہی نہیں رہی, کبھی دیا نہیں گیا رہا. اور اتنے قوانین ہیں پاکستان کے جو 75 سال کے اگر میڈیا کے قوانین آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ شاید ہی کوئی قانون ایسا ہے ایک دو قانون کے علاوہ جس سے میڈیا کو پروٹیکشن ملی ہو. زیادہ تر قوانین جو رہے وہ قوانین رہے جس سے میڈیا پابند رہا اور آج بھی وہ قوانین کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. آج بھی جو قوانین لائے جاتے ہیں وہ میڈیا کو فری کرنے کے لیے نہیں, میڈیا کو کنٹرول اور ریسٹرکٹ کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں.
ایک اور سوال ہے کہ ٹیکنالوجی کا عمل دخل کچھ گزشتہ کچھ سالوں میں بہت تیزی سے بڑھا. اخبارات میں تجزیاتی جائزے ہوں, ٹیلی ویژن چینل پر عام انتخابات یا دیگر قومی معاملات کی رپورٹنگ ہوں, گرافکس ہیں, پھر ٹیکنالوجی پر مبنی دوسری سہولتوں سے رپورٹنگ کے انداز میں تبدیلی واقع ہوئی ہے, مختلف طرح سے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب 40 سال پہلے جیسا کہ آپ نے کہا صحافت شروع ہوئی تو اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال اس طرح تھا نہیں. کیا ٹیکنالوجی کے استعمال سے صحافتی عمل پر خصوصی طور پر کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی تبدیلی آئی ہو, یا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو صحافت کا مائنڈ سیٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں, کس طرح سے اس کو دیکھیں
ظاہر ہے ٹیکنالوجی تو بہت بڑا انقلاب ہے, اور آپ کو جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس آدمی کے پاس جس کے پاس اسمارٹ فون ہے اور یہاں ان کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہے, تو وہ اس کے پاس انفارمیشن اطلاعات تو آج آئی جا رہی ہیں. آپ واٹس ایپ اٹھا لیں, آپ ٹویٹر اٹھا لیں, آپ فیس بک دیکھ لیں, تو فلو آف انفارمیشن کا تو بڑا فائدہ ہوا ہے. پرابلم کہاں آئی ہے؟ پرابلم یہ آئی ہے کہ جو انفارمیشن مل رہی ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. اس کے لیے صحافیوں نے, پہلے صحافی دفاتر میں جاتے تھے, خبریں نکال کے لاتے تھے, محنت کرتے تھے, وہ محنت کا فقدان نظر آتا ہے آج. پہلے صحافی لیگ ورک کرتے تھے, جاتے تھے دفتروں میں چکر لگاتے تھے, فائلیں نکال کے لاتے تھے, اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ پہ دبا کے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, آڈیوز بھی آ رہی ہیں, وہ بھی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو انہوں نے ان خبروں کی تصدیق کرنا چھوڑ دی ہے. وہ جیسی آتی ہے اٹھا کے بعض اوقات ویسی ہی چلا دیتے ہیں. جو آڈیو آ گئی, ویڈیو آ گئی, یہ کہاں سے آئی ہے, اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, یہ فیک تو نہیں ہے. اور اسی وجہ سے فیک نیوز کا کلچر بڑھ گیا. تو فیکچوئل نیوز جو ہے وہ پیچھے چلی گئی, فیک نیوز ڈومینیٹ کر گئی, کیونکہ صحافت میں نیگیٹیوٹی سیل کرتی ہے, اور جو ریس ہے صحافت کی, جو میڈیا کی ریس ہے, اس میں شاید صحافت کہیں کھوسی گئی ہے.
تو صحافت کا مستقبل اب کیا ہے پاکستان میں؟
دیکھیے یہ آن گوئنگ اسٹرگل ہے. آپ مستقبل تو بالکل ہے, اور بس یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کوسچن پہ آ جاتی ہے. اگر فرض کریں کوئی خبر آپ نے چلا دی ہے, اس خبر کا آپ نے ڈھنڈورا پیٹا اور دو دن بعد پتہ چلا کہ وہ خبر فیک ہے, تو اس وقت صحافت کا سب سے بڑا چیلنج صحافیوں کا یہ ہے کہ وہ, اور صحافت کا بھی, کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرے, لوگ آپ کی باتوں پہ یقین کرنا شروع کریں. جو بیچ میں جب الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا تھا تو لوگوں نے بہت زیادہ آپ اپنی رائے دیتے تھے تو لوگ اس پہ اپنے اوپینین فارم کرتے تھے. اب جو ہے لوگوں, ایک تو پولرائزیشن بہت ہو گئی ہے, ڈیوائڈ ہو گیا ہے میڈیا بہت زیادہ. یعنی آپ اگر کوئی ویور یہ دیکھ کے کہے کہ میں اس چینل کو دیکھوں گا تو اس میں یہ پوائنٹ آف ویو آئے گا, اس چینل کو دیکھوں گا تو وہ پوائنٹ آف ویو آئے گا, تو یہ میرا خیال ہے صحافت کے لیے سب سے بڑا چیلنج.
بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہجت چلانی. پل پل بدلتی دنیا, کل سے آج اور تب سے اب تک کے سفر کا احوال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ. اس سفر میں ہمارے ہمراہ رہیے گا.